عُقْبَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید کی سورہ زمر کی یہ دو آیتیں ہیں، دوسرے اور تیسرے نمبر کی آیت کہ جس میں اللہ خالص دین ہی کو الہی دین قرار دے رہا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تو فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اس کے خالص دین کے ساتھ، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور علی اللہ الدین الخالص، اللہ کے لیے جو دین ہے وہ دین خالص ہی ہے. عرض کیا گیا آپ کے سامنے کی خالص دین، خالص کا مطلب آپ میرے خیال سے سب سمجھتے ہوں گے، عربی لفظ ہے لیکن یہ کلمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ مائک کی آواز تھوڑا کم اور نہیں ہو سکتی، تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. خالص کا کلمہ، ہاں ٹھیک ہے، کم ہو جائے آواز، اچھا ہے. خالص کا لفظ عربی لفظ ہے، قرآن میں بھی بار بار استعمال ہوا ہے لیکن اردو میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. خالص کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے اردو میں، اس کو کہتے ہیں ملاوٹی دین. کوئی بھی چیز ملاوٹ جہاں پہ ہو جائے، مکس کر دیا جائے کسی چیز کو، خالص یعنی اپنی اوریجنل حالت میں کسی چیز کا باقی رہنا، اس میں کسی چیز کو مکس نہ کیا جانا، اور جب اس میں کوئی چیز مکس کر دی جائے، ملاوٹ کر دی جائے، تو اس کی خالصیت کی حالت اس کی ختم ہو جاتی ہے، ملاوٹی چیز ہو جاتی ہے. بعض چیزوں میں جو دنیا میں عام طور سے زندگی میں انسان کسی چیز میں کسی چیز کو مکس کرتا ہے تو ممکن ہے کہ ایک وقت یہ مکسچر جو ہے وہ نقصان دہ ہو اور ایک وقت نقصان دہ نہ ہو، فقط فائدہ اس کا کم ہو جائے. مثلا اگر دودھ میں پانی، جو بہت ہی رائج چیز ہے مکس کرنے کی، اگر دودھ میں پانی ملا دیا جائے تو دودھ کا اثر تھوڑا کم ہو جائے گا لیکن نقصان دہ نہیں ہوگا، ہے نا، نقصان نہیں کرے گا، ضرر نہیں پہنچائے گا. ہاں جو کم دودھ میں جو زیادہ تاثیر ہو سکتی تھی اس کے اندر وہ تاثیر تھوڑا کم ہو جائے گی، اس میں اتنا فیٹ نہیں رہ جائے گا، اتنا کیلشیم نہیں رہ جائے گا، اتنی اور دوسرے مرکبات اس میں پانی والے شامل ہو جائیں گے، اس میں ہائیڈروجن آ جائے گا زیادہ، اس میں آکسیجن زیادہ آ جائے گا، لیکن دوسری چیزیں کچھ جو ہے اس کی مقدار مثلا ممکن ہے کم ہو جائے لیکن نقصان نہیں کرے گا. لیکن اسی دودھ میں اگر کوئی کیمیکل چیز ملا دی جائے تو یہ ملاوٹ نقصان دہ ہو جاتی ہے. کہ جو بھی ہمارے ملکوں میں بعض وقت ایسی ایسی خبریں بھی سننے میں آتی ہیں کہ لوگ جو ہے ایک بہترین غذا کو بھی پیتے ہوئے ابھی جھجکتے ہیں. یعنی دودھ جو ہے بہت ہی، قرآن اس کو، اصل قرآن میں جو لفظی استعمال کیا ہے وہ خالص کا لفظ استعمال کیا، لفظ خالصا صائغا للشاربین، ہم نے تمہیں بین من بین رفث و دم، ہم نے خون اور غلاظت کے درمیان میں سے کیا نکالا، دودھ نکالا، جو لبنن خالصا صائغا للشاربین، جو بہت ہی خالص، بہت ہی گوارا، بہت ہی پسندیدہ، بہت ہی اچھی غذا ہے. یہ خدا نے اس طریقے سے بنا کر انسان کو دیا، لیکن ممکن انسان اس میں ایسی ملاوٹیں کر دے کہ اس ملاوٹ کے نتیجے میں وہ بہت ہی کامل جو ایک غذا ہوتی ہے، مثلا ایک بچہ جو 6 مہینے تک بچہ، وہی صرف دودھ، ماں کے دودھ کی بنیاد پر اس کو سارے وٹامن، سارے پروٹین، سارے آئرن اور کیلشیم اور جتنی ساری ضرورتیں ہوتی ہیں وہ سب کے سب اسی بچے کو ایک غذا سے صرف مل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ایک ایسی غذا کی. قرآن کہتا ہے من بین فرسن و دمن، جو غلاظتوں کے اور خون کے درمیان سے نکال کر میں نے ایک ایسے خوشگوار، بہت پسندیدہ، بہت ہی پیاری چیز تمہارے لیے بنائی کہ جو تمہارے لیے ایک کامل غذا ہو. لیکن اس میں اگر پانی ملا دیا جائے تو اس کا فائدہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا لیکن نقصان دہ نہیں ہوگا. لیکن کچھ ملاوٹیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہیں. دین میں جب کسی چیز کی ملاوٹ کی جاتی ہے، کسی بھی طرح کی دین میں ملاوٹ ہو، تو یہ ملاوٹ ہر حالت میں نقصان دہ ہی ہوتی ہے. یہ نہیں اس کو مثال دی جا سکتی کہ دودھ میں اگر پانی ملا دیا گیا تو تھوڑا فائدہ کم ہوگا لیکن نقصان نہیں کرے گا. دین دودھ کی طریقے سے نہیں ہے. دین میں اگر کسی بھی طرح کی ملاوٹ کی جائے تو یہ ملاوٹ نقصان دہ ہی ہوتی ہے. حتیٰ اس ملاوٹ کے نتیجے میں وہ جو دین کی اصلی شکل ہوتی ہے، جو اس کے فائدے ہوتے ہیں، اس فائدے سے بھی دین کو محروم کر دیا جاتا ہے. دو شکلیں ہیں. ایک موضوع پر اسی سال ماہ رمضان میں تقریباً 8-9 دن تک گفتگو ہو چکی ہے اور وہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے. خالص دین کے مقابلے میں دو شکلیں آتی ہیں سامنے. ایک ہے خالص دین کے مقابلے میں ناقص دین، اور ایک ہے ملاوٹی دین. یعنی کیا؟ ایک خالص دین یعنی اپنی اوریجنل شکل میں دین کا واقع رہنا. اس اوریجنل دین کے مقابلے میں دو طرح کے دین ہیں. ایک دین وہ ہے کہ جو ناقص ہے، یعنی اس میں کچھ ملایا نہیں گیا ہے لیکن جتنا ہے اس کو کم کر کے پیش کیا جا رہا ہے، ملایا نہیں گیا ہے. مثلا جیسے بھائی دودھ بیچنے والا وہ اپنے ترازو میں گڑبڑ کیے ہو، دے رہا ہے 1 کلو لیکن 1 کلو نہیں دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، وہ کم کر کے دے رہا ہے، ناقص وزن کر رہا ہے. وہاں بھی ناقص وزن کرنے سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا، بس یہ کہ تھوڑا دودھ کم ملے گا، اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ اور نقصان نہیں ہو. لیکن اگر دین کو ناقص کر دیا جائے تو ممکن ہے پورا دین انسان کے لیے نقصان دہ بن جائے بچا ہوا. اس پر تھوڑا غور کرنا پڑے گا. یعنی ایک دین کی خالص شکل ہے جو قرآن میں اسی سورہ زمر میں تین مرتبہ قرآن نے اس کو بیان کیا, اس مطلب کو ایک ہی سورہ میں تین چار بار قرآن نے اسی مطلب کو بیان کیا. اللہ کے لیے جو دین ہے وہ خالص دین ہے. یعنی کیا؟ یعنی خالص دین کے مقابلے میں جو بھی دین ہوگا وہ اللہ کے دین نہیں ہو سکتا. خالص دین کے مقابلے میں دو طرح کے دین ہیں. ایک دین وہ ہے کہ جس میں کچھ ملایا گیا ہے, یعنی جو دین تھا اس میں کسی چیز کا اضافہ کر دیا گیا ہے, یہ ہے ملاوٹی دین. اور ایک دین خالص دین کے مقابلے میں وہ ہے کہ جو دین تھا اس میں کچھ بڑھایا نہیں گیا لیکن اس میں سے کچھ کم کر لیا گیا. دین کی یہ دونوں شکلیں خطرناک ہو جاتی ہیں. دودھ کے مسئلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, خطرناک نہیں ہوگا. جیسے پانی میں, پانی کو انسان پیتا ہے دیکھتا ہے کہ بہت ہیوی پانی ہے, اس کو جو ہے آ کر فلٹر کرتا ہے, فلٹر کر کر کے اس کے اندر کچھ گندی چیزوں کو نکالتا ہے, لیکن گندی چیزوں کے نکلنے کے ساتھ ساتھ کچھ پانی کی صلاحیتیں بھی کم ہوتی چلی جاتی ہیں, یعنی نقص پیدا کرتا ہے پانی میں. اس ناقص پانی سے پیتے پیتے ممکن ہے کہ انسان کے جسم میں ایک مدت گزرتے گزرتے وہ ساری چیزیں جو ضروری تھیں وہ نہ مل پائے اور کمی پیدا ہو جائے, لیکن پھر بھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا, اتنا زیادہ بڑا نقصان نہیں ہوگا. نہ اس میں کچھ کم کر لینے سے بہت بڑا نقصان ہوگا, نہ اس میں کچھ زیادہ کر دینے سے بہت بڑا نقصان ہوگا. لیکن دین میں اگر کچھ کم کر لیا جائے تو بھی نقصان دہ ہے, دین میں کچھ زیادہ کر دیا جائے تو بھی نقصان دہ. دین میں کچھ ملانے کی مثال ایسے کہ جیسے دودھ میں زہر ملا دیا جائے, کیونکہ اب یہ زہر آ کر اس پورے دودھ کی تاثیر کو بدل دے گا. اسی طرح دین میں اگر کوئی چیز بڑھائی جا رہی ہو تو یہ بڑھنا آ کر پورے دین میں مشکل پیدا کر دینا شروع کر دیتا ہے, پورے دین کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. البتہ ملاوٹیں کئی طرح کی ہوتی ہیں, الگ الگ طرح کی ملاوٹیں ہوتی ہیں. اور نتیجہ جو ہماری موضوع گفتگو کا موضوع ہے اس میں ہم زیادہ دیر تک آپ کو نہ روکیں, کیونکہ مجلس بھی شاید کل تھوڑا لمبی ہو گئی تھی اور آج مختصر ہونا ہے, چونکہ اس کے بعد بھی مجلس آج بھی ہے نا, بعد میں مجلس ہے نا, ہاں تو اس کے لیے مجلس کا وقت تھوڑا اور کم ہوگا اور انشاءاللہ وقت میں تمام کی جائے. یہ دو شکلیں ہوئیں خالص دین کے مقابلے میں, دو باطل شکلیں دین کی, ناقص دین اور ملاوٹی دین. یہ دونوں دین جو مل کر شکل بناتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ایسا دین بن کر سامنے آتا ہے کہ جو اصلی دین کے بالکل مقابلے میں آ جاتا ہے. یہ ہمارا اصلی موضوع ہے جو آپ کے سامنے اعلان بھی کر گئے, اسلام کی دو متضاد تصویریں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی بہت ساری تصویریں ہیں جو ایک دوسرے کو آ کر کامل کر رہی ہوں. کبھی ہوتا ہے کہ انسان, ہم غذا ہی کی مثال دیں, جو غذا کی مثال انسان کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے, چونکہ ہمیشہ کھانا ہوتا ہے, صبح میں کھانا ہے, دوپہر میں کھانا ہے, شام میں کھانا ہے, بار بار کھانا ہے, آسانی سمجھ میں آتا ہے. لہذا کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پرفیکٹ غذا نہیں ہے, لیکن اس کو بھی کھائیں پھر اس کو ملا کے کھائیں, کہیں سے آئرن ملے گا, کہیں سے کیلشیم ملے گا, کہیں سے وٹامن اے ملے گا, کہیں سے وٹامن بی ملے گا, کہیں سے وٹامن سی ملے گا, 13-14 وٹامن سے ملتے جائیں گے اور الگ الگ غذائیں ملا کر ایک کامل غذا ہو جائے گی. لہذا یہ جو غذائیں کھائی جا رہی ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو کامل کرنے والی ہیں. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ جب کھائیں تو ایک ہی چیز صرف نہیں کھائیں بلکہ کئی چیزیں کھائیں, فروٹس بھی کھائیں, سبزیاں بھی کھائیں, دوسری بھی چیزیں کھائیں, تاکہ ایک غذا میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اور اس میں وہ پارٹس نہیں پایا جاتا تو دوسری غذا اگر اس کو کامل کر دے اور یہ کامل شکل بن جائے تاکہ جسم کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں. لیکن روح کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ روح کی غذا دین ہے, لیکن دین میں ایسا نہیں ہے کہ دین کی چند شکلیں ہیں, الگ الگ شکلیں ہیں جو ایک دوسرے کو آ کر کامل کر رہی ہوں. بہت توجہ کریں, یہ اہم مسئلہ ہے. غذاؤں میں یہ بات ہے کہ آ کر ایک دوسرے کی غذائیں کامل کر رہی ہیں, کچھ غذائیں دوسری غذا کو آ کر کامل کر رہی ہے, لیکن دین میں ایسا نہیں ہے کہ دین کی کئی شکلیں لی جائیں, کچھ یہاں سے لیا جائے, کچھ وہاں سے لیا جائے, کچھ وہاں سے لیا جائے اور سب مکسچر بنا کر کہا جائے کہ وہ دین کامل تھا, وہ ناقص تھا, وہ دین ناقص تھا اور چند ناقص دین کو ملا کر ایک کامل دین بنا دیا گیا. نہیں, یہ نہیں ہوتا. بلکہ ناقص دینوں کو ملا کر اور زیادہ ناقص دین بن جاتا ہے. دین میں اور غذا میں یہ فرق ہے. ناقص الگ الگ غذاؤں کو ملایا جائے تو ممکن ہے ایک کامل غذا مل جائے، لیکن ناقص دین کو ملایا جائے تو سب ملا کر اور ناقص تر دین بنتا چلا جاتا ہے اور زیادہ نقصان دہ بنتا چلا جاتا ہے. جیسے ابھی خود ہمارے ملک میں ایک گروہ ہے، اچھا خاصا بڑا گروہ ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے، چونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی جو اپنے دین میں لوگ موجود ہیں. بت پرستی سمجھ میں نہیں آتی، پتھروں کے سامنے جھکنا سمجھ میں نہیں آتا، کچھ یہاں سے لیتے ہیں، کچھ وہاں سے لیتے ہیں، کچھ وہاں سے لیتے ہیں، سارے دین سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، چندہ اکٹھا کر کے ایک اپنا دین بناتے ہیں. یہ جو اپنا دین بنتا ہے یہ کامل دین نہیں بنتا، ناقص دینوں کا مجموعہ کامل دین نہیں ہوتا بلکہ اور ناقص تر دین ہو جاتا ہے اور مشکل میں ڈال دینے والے. پھر انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، کیا کریں، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، ابھی کیا کریں، ابھی یہ کریں کہ ابھی وہ کریں، نہ یہ راضی ہے نہ وہ راضی ہے. ایک جملہ ہے سورہ یوسف میں کہ جناب یوسف کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے زندان کے اندر، لیکن اتنا پیارا اور اتنا حسین جملہ تھا کہ اتنے سالوں پہلے، ہزاروں سال پہلے یوسف کی زبان سے زندان کے اندر ایک جوان کی 14-15 سال کے جوان سے نکلا ہوا جملہ اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اور وہ جملہ یہ تھا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک خدا کو راضی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ بہت سارے خداؤں کو راضی کرنا بہتر. یہ سہارا دے رہے ہیں نا، سہارا دے لیکن سوچتے بھی رہے، اصل مسئلے پر جو ہے توجہ کرتے رہے. بہت ہی یعنی کوئی ایسا نہیں کوئی دین کی نصیحت کر رہے ہیں جناب یوسف نا، ایک عام انسان ایک دوسرے عام انسان کو جس کے پاس تھوڑا سا عقل موجود ہو فقط ایک سوال کر رہے ہیں، نصیحت نہیں کر رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، تبلیغ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، فقط ایک سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتا کہ چند الگ الگ لوگوں کو راضی کرنا، خوش کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک کو خوش کرنا زیادہ بہتر. بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آنے والا جملہ، وہ بھی چند ایسے لوگ جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں. اب اس کی مثال اچھی نہیں ہے لیکن دی جا سکتی ہے کہ ابھی ہمارے کلچر میں چونکہ نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں. مثلاً چند بیویاں ہوں، ایک آدمی کے کئی بیویاں ہوں اور ہر بیویوں کے مزاج الگ الگ ہوں، اب وہ سب کو راضی کرنا چاہتا ہے، ایک کو راضی کرنا چاہتا ہے دوسری ناراض ہو جاتی ہے، دوسرے کو راضی کرنا چاہتا ہے پہلی ناراض ہو جاتی ہے، پھر پہلی کو راضی کرنا چاہتا ہے تیسری ناراض ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا ہر ایک شادی کرنے کی کوشش نہ کرے، کہیں ادھر وہی کرے جو سب کے درمیان میں اتنا عدالت سے کام لے سکے کہ ہر ایک کو راضی رکھ سکے، یعنی ہر ایک چلا جائے شادی کرنے کے لیے. اگر اسلام نے یہ مسئلہ بتایا تو ہر ایک کے لیے نہیں بتایا ہے، منع بھی کیا ہے نا، ایسا نہیں ہر ایک چلا جائے. یہ بہت اچھی مثال نہیں تھی لیکن سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو دی. بیویوں کو تو راضی کیا بھی جا سکتا ہے، پھر بھی ارباب، یا قرآن کہتا ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جو تمہارا رب بنا بیٹھا ہے، ہر رب تم سے چاہتا ہے، اس وقت میں یہ چاہتا ہے، اسی وقت میں دوسرا کچھ چاہتا ہے، اسی وقت میں تیسرا کچھ چاہتا ہے. تو یہ بتاؤ کہ اتنے سارے خداؤں کو راضی کرنا یہ آسان ہے بہتر ہے یہ ایک پروردگار کو راضی کر لینا اچھا ہے آسان. دین بہت نیچرل چیز عزیز ہے، بہت ہی نیچرل چیز. بے دینی کرنا بہت ہی ان نیچرل ہے، بہت ہی سخت بھی ہے. دینداری میں کوئی مشکل نہیں ہے، بے دینی کرنے میں بہت مشکلات اٹھانی پڑتی. یعنی انسان صرف نیچرل زندگی گزارنا شروع کر دے اس کے خود دیندار ہوتا چلا جائے، صرف اپنی فطرت پر انسان باقی رہے، صرف اپنی فطرت پر، نیچر پر انسان باقی رہے تو ایک کامل دیندار انسان بنتا چلا جائے گا. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جو جملہ کہا ہے پہلے خطبے میں، کہ انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ لَيَسْتَعْدُوهُمْ إِلَى مِيثَاقِ فِطْرَتِهِ، تاکہ ان کو ان کے فطرت کے وعدے کی طرف پلٹا دے، فطرت کی طرف انسان. یعنی سارے انبیاء کے آنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ فطرت سے ہٹ جانے والے انسانوں کو فطرت کی طرف پلٹا دے، فطرت کی طرف پلٹا دے تو خود بخود دین آتا چلا جائے گا. آسان، بہت ہی آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان. ایک جملہ ابھی کچھ دن پہلے دوسری جگہ پہ کہا تھا کہ جنت میں جانا یہ بہت ہی آسان ہے، جہنم میں جانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آخر محنت کرنی پڑتی ہے، جہنم میں جانا آسان نہیں ہے. جہنم میں جانے کے لیے انسان بڑی زحمتیں اٹھاتا ہے، بڑے پیسے خرچ کرتا ہے، بڑی راتوں راتوں کو جگتا ہے، بہت فکر کرتا ہے، بہت سوچتا ہے، بہت فریب دینا پڑتا ہے، بڑا سوچنا پڑتا ہے، بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ انسان جہنم میں جائے. لیکن جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کچھ نہیں کرنا، خالی اپنی فطرت میں انسان باقی رہ جائے جنت میں چلا جائے. حقیقت ہے یہ، خطابت کی بات نہیں ہے. صرف انسان اپنی فطرت کو پاک و پاکیزہ، وہی جو بچے کی فطرت ہوتی ہے، اسی فطرت کو باقی رکھے صرف، تو خود بخود فطرت اس کو حق کی طرف لے جائے گی، خود بخود فطرت اس کو دین کی طرف لے جائے گی، خود بخود فطرت اس کو اللہ کی بندگی کی طرف لے جائے گی، خود بخود فطرت اس کو ہر طرح کی خوبیوں کی طرف اور ویلوز کی طرف لے کے جائے گی، جو فطرت ویلوز چاہتی ہے. لیکن جہنم میں جانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. کتنا لوگ لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں تاکہ تھوڑی سی جہنم کو خریدیں، نہیں کرتے. جہنم کے فلیٹس خریدنے کے لیے بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جنت کے مکانات خریدنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، خالی فطرت پر باقی رہنا یہی کافی ہے. فطرت پہ باقی رہے سب کچھ آدھا چلا جائے گا، سب کچھ کامل طور پہ آدھا جائے گا اور بہت ہی آسان لگے گا. فطرت پر باقی رکھ کر حتیٰ اپنی جان دینا بھی بہت ہی اچھا اور آسان لگے گا. لوگ سمجھتے ہیں جان دینا بہت سخت ہے، واقعی جان دینا بہت سخت ہے، لیکن کوئی کربلا والوں سے جا کے پوچھے جان دینا آپ کے لیے سخت ہے؟ ذرہ برابر ان کے لیے سخت ہے. تیر کھانا سخت ہے، تلواریں کھانا سخت ہے، خون بہانا سخت ہے، بچوں کو میدان میں بھیجنا سخت ہے، اپنے عزیزوں کو میدان میں بھیجنا سخت ہے، کہ کچھ سخت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو فطرت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی بھی سخت نہیں. عمر سعد کے لشکر کے لیے بہت سخت ہے، عمر سعد کے لشکر کے لیے ایک تلوار کھانا بھی بہت سخت ہے، ایک تیر کھانا بھی بہت سخت ہے، کیونکہ باطل کے ساتھ آئے ہوئے. لیکن حسین ابن علی کے لشکر میں آنے والوں کو آ کر نماز کے حالت میں کھڑے ہیں اور تیروں پہ تیر آتا چلا جا رہا ہے، لیکن ذرا بھی سخت نہیں ہے. کیوں سخت نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ تیر آتے جا رہے ہیں لیکن سینہ ذرا بھی نہیں ہل رہا ہے، جسم بھی ذرا بھی نہیں ہل رہا ہے. اس لیے باقی ہے فطرت پہ باقی. تو عزیز و دین اگر اپنی فطرت پر انسان باقی رہ جاتے بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان، بہت ہی لذت بخش ہے. بے دینی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. نہ اس خالص دین کے مقابلے میں جو دین لایا جاتا ہے وہ دین مل مل کر ناقص، دین مل مل کر کامل نہیں ہوتا بلکہ ناقص دین مل مل کر اور زیادہ ناقص ہوتا چلا جاتا ہے. جس طرح سے گندگی مل مل کے کیا ہوتی ہے، ایک گندگی پھر اسے دوسری گندگی لا کے ملائے، پھر تیسری گندگی لا کے ملائے، پھر چوتھی گندگی لا کے ملائے، یہ ساری گندگیاں ملتے 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 بہت بڑی گندگی بن جاتی ہے. ایک گھر سے جب پانی نکلتا ہے تو تھوڑی سی گندگی لے کے نکلتا ہے، ممکن ہے تھوڑا کپڑے کی میل ہو، ممکن ہے تھوڑا ہاتھ کی میل ہو، ممکن ہے تھوڑا برتن کی میل ہو، ممکن ہے نجس بھی نہ ہو، تھوڑی سی گندگی ایک گھر سے، دوسرے گھر سے، تیسرے گھر سے، یہ سارے گھروں کی گندگیاں ملتے ملتے کیا بنتی ہیں، ایک بہت بڑے نالے میں تبدیل ہو جاتی ہیں، بہت ہی گندے نالے میں. جب گھر سے یہ گندا پانی نکل رہا تو اس میں ذرا سی بدبو تھی، نہ وہ گندگی محسوس ہو رہی تھی، تھوڑی سی تھی، لیکن یہ کئی گھروں کی گندگی اور پورے شہر کی گندگی ملتے ملتے ایک اتنے بڑے نالے میں تبدیل ہو گئی کہ اب یہ پاکیزہ ندی میں بھی جا کے گر جائے تو ندی کو بھی گندا شروع کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھی ندی میں پہاڑوں سے آنے والے صاف و شفاف چشمے کے پانی اور برف پگھل پگھل کر آنے والی خوبصورت ندی میں بھی اگر یہ نالے کا پانی چلا جائے تو جہاں تک یہ نالہ جائے گا وہاں تک اس کو گندا کرتا چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے گندگیوں کی ملاوٹ سے ایک چیز کامل نہیں ہو جاتی. دین کی حالت یہ ہے کہ جب دین کو، ناقص دین کو، یا ملاوٹی دین کو, کیونکہ جب بھی ملاوٹی دین ہوگا تو ہر ملاوٹی دین کی صفت یہ ہے کہ اپنے ذہن کی کوئی گندگی ملائی گئی ہے اس میں. ملاوٹ جو دین میں ملاوٹ جو ہوتی ہے تو نہیں کی ہے. اللہ کا دین یہ ہے کہ اللہ ہی کا دین اس میں لا کر ملا دیا جائے, یہ تو نہیں ملاوٹ ہوتی. دین میں ملاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دین تھا, اس میں لا کر انسان نے اپنے کلچر کی, اپنے فکر کی, اپنے خیال کی, اپنے ماں باپ کے دین کی, اپنے آبائی دین کی, کسی بھی دین کی شکل کو لا کر اس میں ملایا ہے, اور یہ جو کچھ بھی ملایا یہ اپنے ذہن یا خاندان یا روح یا افکار یا آئیڈیالوجی کی گندگی کو لے جا کر دین میں ملایا ہے. تو گندگیوں کے ملانے سے تو پاک نہیں ہو جائے گا دین. لہذا چونکہ گندی چیز لا کر ملائے گی, لہذا جو دین کی شکل بنے گی وہ کیا بنے گی؟ ایک متضاد شکل بن جائے گی, مقابل میں شکل بن جائے گی. ایک طرف سے بہت ہی صاف و شفاف چشمہ جاری ہو رہا ہو اور دوسری طرف سے نالے کا پانی جاری رہا ہو, تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ مقابلے میں. یہ ہے دین کی حالت. یہ میں نے آپ کو دین کی مثال اس لیے دی تاکہ یہ موضوع پوری طریقے سے واضح ہو جائے. اب جو مقابلے والا دین آیا اس کی اصلی وجہ کیا ہے؟ کل جو میں نے آپ کے سامنے چھیڑا تھا, کیوں دین کے نام پر دین کے مقابلے میں لوگ آتے ہیں؟ کہاں سے یہ چیز پیدا ہوتی؟ اس کی ایک بڑی وجہ عزیز و جہالت ہے اور نادانی. پرسوں اور کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ لوگ جو ملاوٹی دین بھی پیش کرنا چاہتے ہیں, اکثر لوگ بڑے خلوص سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے باطل دین پر بڑے ہی خلوص کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تنہا خلوص دین میں کافی نہیں, ہمیشہ یاد رہے کہ دین میں اور عام طور سے لوگوں کو اپنے باطل دین پر باقی رہنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بڑے خلوص سے کر رہے ہیں, اور جو چیز خلوص سے کی جائے وہ بہت اچھی چیز ہے. جو چیز بھی خلوص سے انجام دی جائے وہ اچھی چیز. عام طور سے لوگوں کا تصور یہ ہے, نہیں عزیزو, خلوص اچھی چیز ہے لیکن معرفت کے بغیر خلوص اچھی چیز نہیں. چونکہ وہ لوگ جو امیر المومنین کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ بڑے خلوص سے آئے تھے امام کے مقابلے میں, اور آخر تک بھی خلوص. خود امیر المومنین نے فرمایا کہ بڑے خلوص سے لوگ آئے تھے. وہ لوگ جو جنگ نہروان میں آئے تھے, بار بار یہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں, جنگ صفین میں الگ لوگ آئے تھے, وہ لوگ جو ہے باطل ارادوں سے آئے تھے. جنگ جمل میں باطل ارادوں سے لوگوں کو لایا گیا تھا اور آئے تھے لوگ, خاص لوگ, عام لوگ اس میں بھی خلوص سے آئے تھے. لیکن جنگ نہروان میں جو امیر المومنین کے مقابلے میں آئے وہ اپنے ہی لشکر کے لوگ تھے, اور وہ اس لیے آئے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ امیر المومنین اس وقت قرآن کا احترام نہیں کر رہے ہیں. قرآن کے احترام کے خلوص کے ساتھ وہ آ کر امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, بہت ہی خلوص کے ساتھ. فقط خالص ہونا یہ کافی نہیں ہے. ابھی بہت سارے لوگ اپنے پورے جسم میں بم باندھ کر ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں. پوچھا کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ پیسے کے لیے. پیسے کے لیے تو وہ آئے گا کہ جس کو زندہ رہنے کے, جو پیسہ کام کب آتا ہے؟ جب انسان زندہ ہو. جب یہ اپنے آپ کو بلاسٹ کر لے گا تو پیسہ کس کام کا آنے والا ہے؟ کس لیے آیا انسان؟ یہ آیا ہے بڑے خلوص سے ایک دینی عمل انجام دینے کے لیے. حقیقت ہے, ہاں یہ حقیقت ہے. یہ صرف سن 61 ہجری میں ایسا نہیں تھا کہ حسین ابن علی کے قتل کے بعد اللہ اکبر کی صدائے بلند کر رہے تھے. یہ منظر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں یہ منظر. گلوں پر مسلسل تلواریں چلائی جاتی ہیں, چاقو چلائے جاتے ہیں, آرے چلائے جاتے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا, یعنی ویڈیو کلپ میں, جن آروں سے, الیکٹرک آروں سے لکڑیاں جو کاٹی جاتی ہیں, بڑے بڑے درخت ویسے انسان کی گردنوں پہ, وہ بھی ایک ساتھ نہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے, تھوڑا تھوڑا. اور یہ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا, اپنے خلوص کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام ہم خلوص میں کر رہے ہیں. تو مسئلہ فقط خلوص سے نہیں حل ہو جاتا عزیز, خلوص سے انسان کچھ کرنا شروع کر دے کافی نہیں ہے. خلوص سے اگر اللہ کا نام لینا شروع کر دے, خلوص سے اگر امیر المومنین کا نام لینا شروع کر دے, خلوص سے اگر امام زمان کا نام لینا شروع کر دے, بڑے خلوص سے سب کچھ کر رہا ہوں لیکن یہ بھی تو دیکھے کہ امیر المومنین کا دین ہے یا نہیں ہے.
یا امیر المومنین، یا امام زمان کا دین ہے یا نہیں ہے؟ بس ایک اصلی مشکل ہوتی ہے، سب سے بڑی ایک مشکل ہوتی ہے، اور بھی مشکلات ہیں بعد میں شاید بعض کا ذکر کریں، ایک بڑی مشکل ہوتی ہے نادانی اور جہالت، نادانی اور جہالت. ایک بہت بڑا کام ان لوگوں کا کہ جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں سے اس نادانی اور جہالت کو دور کیا جائے. امام کی طرف سے یہ زیارت، چونکہ ایسی بھی زیارتیں ہیں کہ جو علماء نے کلمات سے لے کر اس میں بنائی ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. امام کی بارگاہ میں آپ جا کر اپنے کلمات سے امام کو زیارت کرنا چاہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس ایسا کلمہ ہونا چاہیے جو امام کے شایان شان ہو، امامت کے لیے مناسب ہو. لہٰذا ایسے بھی کلمات ہیں، لازم نہیں کہ ہر جتنی زیارت ہے وہ سب کے سب معتبر ہوں، لیکن کچھ زیارتیں جو بہت زیادہ معتبر ہیں، بہت زیادہ اعتبار رکھتی ہیں، جیسے زیارت امین اللہ کی. زیارت امین اللہ کے انسان ایک ایک کلمہ پڑھے واقعا لگتا ہے کہ کسی امام ہی کی زبان اور معصوم ہی کی زبان ہو سکی. ممکن ہے بعض زیارتیں پڑھے، جیسے بہت سارے امام زادوں کی زیارت ہے، بہت ساری اور ساری زیارتیں ہیں، تو معلوم ہے کہ کسی امام کی طرف سے نہیں ہے. بہت سارے جگہ سے کلمات اٹھا کر ایک زیارت بنا دی گئی تاکہ ایک امام زادے کے سامنے آ کر اس طرح سے احترام سے پیش آ جائے، لیکن کچھ زیارتیں ایسی جس کے کلمات کو پڑھ کر ہی لگتا ہے کہ یہ کسی امام کی زیارت. اس میں ایک زیارت امین اللہ کی، زیارت امین اللہ کے بارے میں علامہ مجلسی پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جتنی بھی زیارتیں ان سب میں معتبر ترین زیارت زیارت امین اللہ، بہت ہی خوبصورت زیارت. اسی سے زیارت اربعین، زیارت اربعین کے کلمات کو بھی پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ اتنے پیارے کلمات اور اتنے حسین کلمات جو ہیں وہ ائمہ ہی کی زبان سے، امام ہی کی زبان سے جاری ہوئے ہیں. تقریباً پہلے صفحے کے بعد دوسرے ہی صفحے میں، کبھی پہلے ہی صفحے میں ایک جملہ ہے امام حسین اور کربلا والوں کے لیے، امام کے لیے فرمایا کہ بغلا محجته فیکا، بہت ہی خوبصورت جملہ، اس کی ہم زیادہ وضاحت نہیں کریں گے، صرف اپنے مطلب کی بیان کے لیے کہ فرمایا بغلا محجته فیکا لیستنقذ عبادک من الجہالہ. امام فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی نے اپنی قربانی دے دی، اس لیے قربانی دی تاکہ اے میرے اللہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکے. اللہ اکبر، یہ عام آدمی کوئی نہیں ادا کر سکتا، یہ جملہ امام ہی کہہ سکتا ہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ حسین ابن علی نے قربانی دی تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالے. پھر جہالت کے معنی بھی ہم پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. نہیں، امام کی نگاہ میں جہالت ہے نہیں، کیا وہ جہالت جو انسان کو مجبور کرے ایک ایسا دین بنانے پر جو حقیقی دین کے مقابلے میں آ جائے. بہت توجہ کریں، چونکہ اکثر جو دین بنائے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی جہالت کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں، اور نادانی کی بنیاد پر، اور خلوص کے ساتھ بنائے جاتے ہیں. اس لیے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر الزام یہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ لوگ بکے ہوئے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بعد میں آئے گی، وہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن اکثریت جو ہوتی ہے وہ لوگ ہوتی ہے جو بڑے خلوص سے لیکن بڑی جہالت کے ساتھ دین کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو جب ہے شام کے بازار میں کھڑا ہوا ایک انسان یہ جملہ ادا کر الحمدللہ، خدا کا حمد ہے کہ اے اسیروں، اس نے اللہ نے تم کو اس حالت تک پہنچا دیا. یہ بڑے خلوص سے کہہ رہا تھا. کیوں کہہ رہا تھا؟ سنا ہوگا نا یہ جملہ آپ نے، اللہ کی حمد کر رہا تھا. شام کے بازار میں اسیران اہل حرم کے قافلے کو دیکھ کر، علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو دیکھ کر، رسول اللہ کے نواسیوں کو دیکھ کر، بلوے عام میں وہ اللہ کی حمد کر الحمدللہ، خدا کی حمد ہے. عمر سعد بھی حمد کر رہا ہے، ابن زیاد بھی حمد کر رہا ہے، لیکن وہ جو حمد کر رہا ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے. بہت توجہ کریں، ایک مختصر سی گفتگو ہے ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب کی اور ابن زیاد کی، چند کلمے کی گفتگو ہے، لیکن چند کلمے کی گفتگو میں چار مرتبہ اس نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کا نام لیا. لیکن یہ جو اللہ کا نام لے رہا ہے دھوکہ دینے کے لیے لے رہا ہے، کیونکہ مقدس ناموں کے ذریعے سے ہی لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. باطل کو باطل کہہ کر تو دھوکہ نہیں دیا جائے گا، باطل کو مقدس نام دیا جائے گا تو دھوکہ دیا جائے گا. ابن زیاد کا اللہ کا نام لینا یہ دھوکہ دینے کے لیے، عمر سعد کا اللہ کا نام لینا یہ دھوکہ دینے کے لیے. لیکن شام کے بازار میں کھڑا ہو کر اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حمد ہے کہ انہوں نے تم کو اس انجام تک پہنچا دیا، تو یہ دھوکے کے لیے نہیں ہے، وہ دھوکہ دینے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ دھوکہ کھایا ہوا اس لیے یہ کہہ رہا ہے. اور دھوکہ کھانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ دھوکہ دینے والے لوگ سب کچھ سے آگاہ ہو کر دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن دھوکہ کھانے والوں کی مشکل یہ ہوتی کہ نادان ہوتے ہیں. آج اکثر جوانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ دھوکہ دینے والے نہیں ہیں بلکہ دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں بچارے. اور دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کو بچایا جاتا ہے، اسے دشمنی نہیں کی جاتی. توجہ کریں اس مطلب پر، دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں پر رحم کیا جاتا ہے، دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں سے ہمدردی کی جاتی ہے، دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں سے محبت کی جاتی ہے، دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کو نجات دی جاتی ہے. ہاں دھوکہ دینے والوں سے ان سے لڑا جاتا ہے. معاویہ اور عمر عاص آ کر دھوکہ دے رہے تھے، امیر المومنین نے کہا کہ سارے مسلمانوں کو چھوڑو، آؤ ہم تم دونوں لڑ لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کا دل اور کس کی روح گناہوں سے آلودہ ہو چکی ہے، تلوار سے پاک کر دیا جائے اسے، کیونکہ وہ دھوکہ دے رہے تھے. لیکن جو دھوکہ کھا کے آئے تھے، دھوکہ کھانے والوں کو کیا کہا گیا؟ شامی نے آ کر کہا امام حسن السلام جو کچھ بھی، تاریخ بھی قریب آ رہی ہے امام کی شہادت کی، جو کچھ بھی اس کی زبان پہ آیا سب کچھ بکتا چلا گیا. لیکن امام دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے والا انسان نہیں ہے بلکہ دھوکہ کھانے والا انسان ہے. لہذا امام نے اس کو ڈانٹا نہیں، مدینے میں تھے، ڈانٹ سکتے تھے، مار سکتے تھے، سزا دے سکتے تھے، کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن امام نے اس کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھا، بڑے رحمت کی نگاہ سے دیکھا، کہا بھائی تو مسافر لگتا ہے، تو پریشان حال لگتا ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، آ میں تجھے کھانا دیتا ہوں، لباس دیتا ہوں، سواری کے طرح آرام دیتا ہوں، تجھے مکان دیتا ہوں، آگے تو میرے گھر میں ٹھہر. جب یہ سب کچھ سنا تو ایک ہی چند جملے کے سننے کے بعد اس کو 42 سالوں تک دھوکہ دیا گیا تھا، ایک چند جملہ امام حسن کے سارے دھوکوں کو توڑتا چلا گیا. حق میں اتنی طاقت ہے؟ حق کو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حق کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حق میں اتنی طاقت ہے کہ جس کو 20 سال تک دھوکہ دیا گیا ہو اس کے سامنے اگر حق کا چند جملہ بھی صحیح طریقے سے ادا کر دیا جائے تو ساری مشکل حل ہو جائے. لہذا جو لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ ایسے لوگوں پر رحم کھائیں، نہ کہ ان کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیں. مومن کو دشمن نہیں سمجھیں دھوکہ کھائے ہوئے لوگ. دھوکہ کھائے ہوئے اگر شامی بھی آ جائیں تو ان کو بھی نجات دی جاتی ہے. میدان کربلا میں حسین ابن علی نے اتنے خطبے اسی لیے دیے تھے تاکہ جن لوگوں کو دھوکہ دے کر لایا گیا ہے ان کو بچا لیا جائے. امام کو معلوم ہے کہ شبر نہیں بچنے والا ہے، عمر سعد نہیں بچنے والا ہے، خولی نہیں بچنے والا ہے، لیکن امام یہ جانتے ہیں کہ جن کو فریب دے کر لایا گیا ہے، جن کو دھوکہ دے کر لایا، ان کو بچایا جائے. لہذا وہاں شام میں بھی ایسی حالت میں جب اس نے یہ حمد کی تو امام سید سجاد نے دیکھا، اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا، ہمدردی کی نگاہ سے دیکھا، کہا بھائی تو مسلمان لگتا ہے. کہا ہاں مسلمان ہوں. تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا قرآن پڑھا ہے. کہا تو نے آئے تطہیر پڑھی ہے؟ کہا آئے تطہیر پڑھی ہے. تو نے آئے قربا پڑھی ہے؟ کہا آئے قربا پڑھی ہے. کہا یہ سب میرے لیے ہے؟ کہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں سے اس طرح سے بات کی جاتی. تو دین میں توجہ کرے، دین کے مقابلے میں جو دین لا کر کھڑا کیا جاتا ہے اس کے اسباب و عوامل پر اگر غور کیا، ریزن کیا ہے، ایک بہت بڑا ریزن اور ایک بہت بڑی تعداد کو جو مقابلے میں لایا جاتا ہے وہ دھوکہ دے کر لایا جاتا ہے. ظہر عاشور حسین ابن علی کو نماز اس لیے پڑھنے نہیں دی جا رہی ہے کہ کہیں حسین کی نماز کو دیکھ کر میرے دھوکے میں لائے ہوئے لوگ میرے پاس سے نکل نہ جائے. توجہ ہو جائے آپ نے. حسین اگر میدان میں اگر نماز پڑھیں گے تو بہت سارے لوگوں کو ہم دھوکہ دے کر لائے ہوئے, میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. جاہل لوگ, نادان لوگ, انہی کے لیے امام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے حسین ابن علی نے قربانی ہی اس لیے دی ہے تاکہ حسین ابن علی کی قربانی کو اگر صحیح طرح سے یاد رکھا جائے اور صحیح طرح سے یاد کیا جائے تو دھوکے میں رکھنے والے انسانوں کو بہت آسانی سے نجات دی جا سکتی ہے. 20 سال تک جس کو دھوکہ دیا گیا اس کو چند جملے سے صرف نجات دی جا سکتی ہے. عزیزو, یہ خطابت کی باتیں نہیں, ایک حقیقت ہے, یہ اس پر بہت توجہ کریں گے, بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہاں, وہ بیان چاہیے جو امام حسن علیہ السلام کی زبان سے نکلا, وہ انداز چاہیے جو امام حسن علیہ السلام کا انداز تھا, وہ طریقہ چاہیے جو آئمہ کا طریقہ تھا, وہ الفاظ چاہیے ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام کے الفاظ تھے. تو یہ پہلا فیکٹر, جہالت اور نادانی. اب دوسرے فیکٹر میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی, ہمارا وقت بھی ابھی ختم ہوا اور وعدے پہ اپنے ہم عمل کریں انشاءاللہ تاکہ بعد کی مجلس میں دیر نہ ہو. تو یہ طے ہے کہ تاریخ میں پہلے بھی دین کے مقابلے میں دین آیا, آج بھی دین کے مقابلے میں دین لایا گیا رہا ہے, لایا گیا, بڑے پیمانے پر بھی لایا گیا, چھوٹے پیمانے پر لایا گیا. اسلام کے مقابلے میں اسلام کو لایا گیا, کیونکہ اسلام کے مقابلے میں کفر اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا, شرک اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا, لیکن اسلام کے مقابلے میں اسلام اگر لایا جائے تو یہ بہت نقصان پہنچا سکتا ہے. اس تاریخ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج جب دنیا نے دیکھا کہ آج شیعت ایک بہت بڑی طاقت بن کر سامنے ابھری اور دشمن نے ساری کوششیں کی اور ساری کوششیں اس کی ناکام نظر آئیں, تو اس نے یہی راستہ اور یہی حربہ اپنایا کہ شیعت جیسی بڑی طاقت کو اور آئیڈیالوجی کو دشمنی کے ذریعے سے نہیں ختم کیا جاتا, بلکہ شیعت کے مقابلے میں نئی شیعت کو لا کر اسے کمزور بنایا جا سکتا ہے, جو آج بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. شاید بعد میں اور تھوڑی وضاحت کر سکوں کہ جس کا ابھی سب سے بڑا مرکز برطانیہ ہے. ابھی صرف ایک لفظ ادا کر دو, شاید بعد میں تھوڑی میں آپ کے سامنے وضاحت بھی کروں, البتہ جو لوگ آگاہ ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جس کا ابھی سب سے بڑا مرکز وہ برطانیہ ہے. برطانیہ ابھی سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے ایک حقیقی حسینی علوی محمدی فاطمی اسلام اور فاطمی شیعت کے مقابلے میں ایک باطل شیعت کے لانے کا. 12 سے 13 چینل ابھی انگریزی میں, فارسی میں, عربی میں چلائے جا رہے ہیں, ان سب کے چلانے کا مقصد صرف ایک ہے, ایک حقیقی شیعت کے مقابلے میں ایک ڈپلیکیٹ شیعت لا کر سامنے کھڑی کی جائے, کہ جس کے اثرات ہمارے ہاں بھی ہیں, اچھے خاصے اثرات. اور اگر اس کو روکا نہ گیا اور سنبھالا نہ گیا, اور اگر ہمدردی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور رحم کھاتے ہوئے اپنے جوانوں کو بچایا نہ گیا, تو بہت جلدی ایک شیعت کا نیا فرقہ بن کر سامنے آنے والا ہے. اور یہ بنے گا, اس کا بننا تقریباً ابھی حتمی ہو چکا ہے, لیکن کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جب ایسا ہو رہا ہو تو زیادہ سے زیادہ مومنوں کو بچا لیا جائے. جو یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو, پہلے بار تاریخ میں بار بار یہ ہوا ہے, شیعت سے کئی فرقے جدا ہوئے ہیں. خود امام زین العابدین السلام کے زمانے میں جدا ہوا فرقہ, امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں فرقہ جدا ہوا, امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں جدا ہوا, امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جدا ہوا, بہت سارے فرقے ائمہ کے زمانے میں شیعت ہی سے جدا ہوتے رہے. لیکن جب یہ فرقے جدا ہو رہے ہوتے تھے تو ائمہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نجات دے دی جائے, یعنی جو لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ان کو بچا لیا جائے, جو دھوکہ دینے والے ہیں وہ نہیں بچنے والے, دھوکہ دینے والے لوگ نہیں بچتے, لیکن دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے. بس یہ ہماری آج کی گفتگو کی انتہا ہے, بعد میں انشاءاللہ شاید کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں. ایک ایسی حقیقت جس کا جاننا ابھی لازم ہے, بلکہ بعض ملکوں میں اس فرقے کا نام بھی ابھی رکھ دیا گیا ہے, یعنی اس جدا ہوئے فرقے کا باقاعدہ طور پر نام بھی ابھی بعض ملکوں میں رکھ دیا گیا ہے. ابھی ہمارے ملکوں میں نام نہیں رکھا گیا, البتہ پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا گیا ہے, 10-12 سال سے پروپیگنڈا چل رہا ہے. باقاعدہ حقیقی شیعت کے مقابلے میں ایک شیعت کا چہرہ ایسا کہ جو آ کر آئمہ کی بنائی ہوئی آئیڈیولوجی کو مسخ کر دے, شیعت کے حقیقی چہرے کو مسخ کرنا, مسخ کرنا سمجھ رہے نا آپ, چہرے کو بگاڑ دینا, یعنی جس کے لیے آئمہ نے 200 سالوں تک اتنی زحمتیں کی ہیں اور جس شیعت کے حقیقی چہرے کو بچانے کے لیے کربلا میں اتنی بڑی قربانی دی گئی ہے, اسی کربلا میں خود کربلا کے ممکنہ نام سے اور حسین ابن علی کے نام سے اسی شیعت کے چہرے کو خراب کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی اور یہ ہو رہی ہے بڑے بہن. وجہ کیا ہے, کیوں یہ کامیاب ہوتے ہیں؟ اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ ایسا کرنے والے بہت زیادہ ہیں, نہیں, ایسا کرنے والے بہت کم ہیں, لیکن دھوکہ کھانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں, اور دھوکہ کھانے والے لوگوں کو نجات دینے کی ضرورت ہے, بچانے کی ضرورت ہے. کربلا اسی لیے تھی, کربلا اسی لیے وجود میں آئی, لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادِكَ مِنَ الْجِهَالَةِ, تاکہ اے میرے اللہ بدلا محجت ہو, حسین ابن علی نے اپنی اتنی بڑی قربانی پیش کر دی تاکہ دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کو بچا لیا, اور بچا لیا حسین ابن علی. کربلا کے بعد تاریخ کا بالکل پورا رخ بدل گیا, جو لوگ دھوکہ کھائے ہوئے تھے آ کر انہوں نے ایک ایک دن میں 12,000 لوگوں نے توبہ کر کے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوئے, ایک ایک دن بڑی دنیا اسلام آل سعود سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں, کیونکہ مکے میں بیٹھے ہوئے ابھی تک دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. اب تھوڑا سا بات کر کے دیکھیں, اتنی بربریت دیکھ رہے ہیں, اتنی گلے پہ چلتے ہوئے چاقو دیکھ رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, لیکن ابھی تک دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر پیچھے کچھ کردار ایسے سامنے لا کر رکھے ہیں. کربلا اس لیے ہے, کربلا کے جہاں ہزاروں کردار ہیں اور کربلا کے جہاں ہزاروں اثرات ہیں, ان ہزاروں اثرات میں ایک اثر کربلا کا یہ ہے کہ دھوکہ کھانے والے لوگوں کو بچا لیا جائے, نجات دے دیا اور بچا لیا حسین ابن علی, واقعی بچا لیا, خدا کی قسم بچا لیا. کیونکہ جب حسین ابن علی مدینے سے نکلے تھے تو ایک بھی مدینے کا کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. آپ کے اس وقت امام تنہائی میں نکل گئے تھے, وہ 4 مہینے امام مکے میں رہے, مکے سے خط بھیجتے رہے, لیکن کوئی ایک بھی مدینے سے نہیں آیا, دھوکا کھایا ہوئے. کربلا کے شہیدوں میں کوئی بھی ایک مدینے سے نہیں ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر, کیونکہ دھوکا کھائے ہوئے. کربلا کے شہیدوں میں کوئی بھی ایک مکے سے نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دھوکا کھائے ہوئے. حج انجام دے کے سمجھتے ہم نے سب کچھ کر لیا, دھوکا کھائے ہوئے لوگ. حسین ابن علی نے آ کر یہ قربانی دی تاکہ بچا لے, اور بچایا, اس طرح سے بچایا کہ پورا مدینہ اپنی جان دینے کو تیار. ایسی توبہ مدینے والوں نے کی کہ ان کو پرواہ نہیں ہے, ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہمیں قتل کر دیا جائے, جان لے لی جائے, لیکن جو دھوکہ کھایا تو اس سے مجھے نکلنا ہے. کوفے والوں نے آ کر ایسی توبہ کی, اصل میں توبے کا عمل تھا, حتیٰ اس توبے کے نتیجے میں ایک دن میں 12,000 لوگوں کو قتل کیا گیا, لیکن ان کو اس کی بھی پرواہ نہیں تھی کیونکہ حسین ابن علی کے خون نے ایسا اثر کیا تھا کہ دھوکے سے لوگوں کو نکال لیا. یہ ہے کربلا عزیز. لیکن ہاں, اس خون کو یہ تاثیر دینے میں ایک بی بی کا بھی بڑا کردار تھا جس کا نام زینب بنت علی. اس خون کی وہ تاثیر نہ رہتی اور یہ خون اس طرح سے لوگوں کو جہالتوں سے نہ نکالتا اگر جناب زینب کے خطبوں نے جا کر ان کو بتایا نہ ہوتا کہ جہالت سے کیسے نکلا جاتا. علی کی بیٹی نے, علی کی بیٹی کردار ادا کرنے کے لیے لائی, آئی تھی اسی لیے. کوفے میں اس حالت میں خطبہ دینا, یہ ہماری کمیاں ہیں کبھی ہم جناب زینب کے خطبے کو نہیں پہچانتے کیا خطبہ دیا, لیکن اتنا تو سب جانتے ہیں کہ بی بی کو کس عالم میں لا کر کھڑا کیا گیا ہے, اتنا سب کو پتا ہے کس حالت میں اسیر بنا کر, ایک شریف گھرانے کو اگر اسیر بنایا جائے تو اس کی زبان ایسے ہی بند ہو جاتی ہے, زبان نہیں کھلے گی. بے شرف لوگ کو کتنی بھی مشکل میں ڈال دیا جائے, لیکن ان کو کوئی مشکل نہیں ہے, شرف ہی نہیں ان کے پاس ہے, شرافت ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک شریف گھرانے کو اس طرح سے بازار میں لایا جائے تو غیرت سے زبان بند ہو جاتی, یہ زبان نہیں کھلتی. پھر اس طرح سے اونٹوں پر سوار کر کے لایا گیا, تماشائیوں کے درمیان میں لایا گیا, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, نیزے و تلواریں اٹھی ہوئی ہیں, ایسے عالم میں خطبہ دینا, اور وہ بھی خطبہ جو آ کر پوری حقیقت کو بیان کر دے, سارے دھوکے ختم کر دے. جناب زینب نے جو گفتگو کی ہے جا کر زندان میں, بھی فرصت نہیں رہے گی کہ آپ کے سامنے پیش کریں. ادھر عمر سعد, عمر زیاد کے سارے ہر کلمے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو دھوکہ دے دیا جائے, اور جناب زینب کے ہر کلمے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو جہالت سے نکال دیا جائے. جا کر کبھی اس نیت سے جناب زینب کے چند جملے پڑھیں, ابھی فرصت نہیں ہو پائے گی ان چند دنوں میں شاید آپ کے سامنے پیش کرنے کی, لیکن اس نیت سے جا کر پڑھے. ابن زیاد اپنی گفتگو کہاں سے شروع کرتا, الحمدللہ الذی فضحتکم واکذب حدوثتکم, اللہ کی حمد ہے اس نے تمہیں رسوا کر دیا, اور اللہ کی حمد ہے اس نے تمہارے کلام کو جھوٹا کر دیا. یہ اللہ کی حمد کر رہا ہے ابن زیاد کیوں, تاکہ پورے مجمع عام کو دھوکہ دیا جائے. دربار میں سب کو بلایا گیا ہے, پورا دربار خالی چھوڑ دیا گیا, جو بھی آنا چاہے آ جائے, اور سب کو لانے کے بعد اللہ کی ہم سے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہے تاکہ پورے دربار کو دھوکہ دیا جائے. یہ کہے کہ الحمدللہ الذی فضحتکم واکذب حدوثتکم, اللہ کی حمد ہے اس بات پر کہ اللہ نے تم کو رسوا کر دیا. عزت کے گھرانے کو اس طرح اللہ کی حمد کو رسوا کر دیا اور تمہاری باتوں کو جھوٹا کر دیا. ادھر جناب زینب نے آواز دی, انما یفتزہ الفاسق ویکذب الفاجر وہو غیرنا, جو فاسق ہوتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے, جو فاجر ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے, اور وہ ہم نہیں بلکہ ہمارا غیر. یہ انداز ہے بیوی کے کلام. بیوی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ابن زیاد میں رسوا نہیں ہوں, میں جھوٹی نہیں ہوں, بلکہ تو ذلیل ہے اور تو جھوٹا ہے. جناب زینب یہ بھی کہہ سکتی تھی, لیکن اگر بیوی صرف یہ کہتی تو صرف وقت کے ابن زیاد کو جھوٹا اور ذلیل بتاتی, لیکن بیوی نے ایسا جملہ کہا کہ قیامت تک آنے والا ہر ایک ابن زیاد پر چلنے راہ پر چلنے والا رسوا بھی ہوتا جائے گا, ذلیل بھی ہوتا جائے گا. عجیب جملہ کہا بیوی نے, شاید اس کا ترجمہ حق ادا نہ کر پاؤں. بیوی نے انما یفتزہ الفاسق, فاسق ہے جو رسوا ہوتا ہے, ہر زمانے کا فاسق رسوا ہوگا. وہ یکذب الفاجر, جو فاجر ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ ہوا غیر ہونا, یہ بھی نہیں کہا کہ وہ تو ہے, یہ نہیں کہا بیوی نے وہ تو ہے, بلکہ فرمایا وہ ہوا غیر ہونا, وہ ہمارا غیر ہے. یعنی جو بھی ہمارے مقابلے میں آ کر اور ہمارے انداز کو چھوڑ کر فسق و فجور کرتا جائے گا, وہ قیامت تک رسوا بھی ہوتا جائے گا, ذلیل بھی ہوتا جائے گا, جھوٹا بھی ہوتا جائے گا. یہ بیوی کا انداز تھا. پھر اس نے اللہ کا نام لیا کہ پھر وہی جملہ کہا, میں پورا خطبہ نہیں پیش کر, پھر اس نے کہا کہ کیفا رأیت سنا اللہ بأخیک, تم نے کیسا دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا, اللہ نے کیا کیا. یہ اللہ کا کلمہ بار بار کیوں استعمال کیا جا رہا ہے, دھوکہ دینے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے. امیر المومنین کا کلمہ بار بار کیوں استعمال کیا, دھوکہ دینے کے لیے. امام زمان کا نام بعض جگہ کیوں استعمال کیا, دھوکہ دینے کے لیے. ابن زیاد اللہ کا نام کیوں استعمال کر رہا ہے, پورے مجمع عام کو دھوکہ دینے کے لیے. کہہ رہا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ اہل بیت اور تمہارے بھائی اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. جناب زینب نے اس کی سازش کو یہ جملہ کہتے ہوئے ناکام کیا کہ ماں رائے تو اللہ جمیلا, ہم نے اللہ سے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے بیوٹی کے, سوائے حسن کے, سوائے جمال کے. کیا تو کہتا ہے, پورے بات گفتگو کا رخ ہی بیوی نے بدل دیا, سب کچھ تبدیل کر دیا. صرف چند جملے میں جناب زینب نے سب کچھ تبدیل کر دیا. یعنی یزید ابن زیاد کی ساری کوشش تھی دھوکہ دینا, اور جناب زینب کے چند جملوں نے سب کو دھوکے سے بچا لیا. کوفہ کیوں اتنا تبدیل ہو گیا, اس لیے کہ دربار میں جناب زینب نے گفتگو کی تھی, چند جملے بولے تھے. ہمارے گھنٹے بھر کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا, لیکن جناب زینب کے دو جملوں کا اتنا اثر ہوا کہ پورا کوفہ تبدیل ہو گیا. لیکن کیونکہ وہ نیتیں ہونا چاہیے, زبان میں تاثیر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نیت ہوا تھا. لیکن ہاں اس کے بعد پھر ابن زیاد کھڑ گیا, مارنا چاہا, قتل کرنا چاہا بیوی کو. پھر ماجرا رکا, پورا ماجرا میں بیان نہیں کر رہا ہوں. پھر اس نے کہا کہ لقد شف اللہ قلبی بقتل اخیك, اللہ نے میرے دل کو تشفی دے دی تمہارے بھائی کے قتل کے ذریعے. کچھ صفتیں بیان کی جو ہم بیان نہیں کر سکتے, اتنا سخت جملہ ہے. جناب زینب کے سامنے حسین ابن علی کے لیے ایسے جملے استعمال کیے ابن زیاد نے, وہاں بھی اللہ کے لفظ سے لقد شف اللہ ہو, اللہ نے میرے دل کو شفا دے دی, اللہ نے میرے دل کو تشفی دے دی تمہارے, اللہ اکبر, تمہارے بھائی کے قتل کے ذریعے سے. اب یہاں جناب زینب اپنا کردار ادا کر چکی تھی, چہرہ اس عالم میں دیکھوں گے, اے بھیا آ کر اپنی بیٹیوں کو سنبھالو, یا اخی فاطمہ الصغیرۃ کلمھا فقد کاد قلبھا یذوا, اے بھیا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, یہ منظر جب میں نہیں دیکھ پاتی تو تمہاری چھوٹی بیٹیاں کیسے دیکھیں گے, لہذا اے بھیا اسی لوک نیزے کی بلندی سے کچھ کلام کرو تاکہ ان بچیوں کا دل ٹھہر جائے, کیونکہ القریب ایسا لگتا ہے کہ ان کا دل پگھل جائے اور یہ منظر نہ دیکھ پائے. انا للہ و انا الیہ راجعون, سیاحب الذین طلبوا ایام القلب ان ينقلبون, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بحق